حسن مصطفیٰ علیہ الصلاۃ والسلام کی ولادت کی تاریخ ہے. میں اس مبارک موقع پر آپ تمام حضرات اور تمام ملت مسلمہ کی خدمت میں ولادت با سعادت سبط اکبر حضرت حسن مصطفیٰ کی مبارکباد عرض کرتا ہوں کہ یہ ماہ مبارک رمضان کی برکتیں ہیں کہ اس مہینے میں اللہ سبحانہ وتعالی نے جو پے در پے جو اپنی برکات کا سلسلہ جاری رکھا ہے انہی سلسلے کی ایک کڑی ہے. ایک طرف قرآن مجید کا نزول اور دوسری طرف ایسی تاریخیں کہ جس میں امیر المومنین اور فاطمہ زہرا کے پہلے فرزند امام حسن مصطفیٰ کی آج ولادت کی تاریخ 15 رمضان المبارک, اور پھر امیر المومنین کے شہادت کے ایام بھی اسی مہینے میں ہیں, نزول قرآن بھی اسی مہینے میں ہیں. تو یہ مہینہ ہمارے لیے غور و فکر کا بھی ہے, عبادات کا بھی ہے, اور اس وسط ماہ میں, اور عموماً آپ دیکھیں وسط ماہ میں کچھ دعاؤں کا اضافہ ہے. شب پونزدہم کی بڑی اہمیت ہے, روز نیمہ رمضان کی اہمیت ہے, جس طرح نیمہ رجب, نیمہ شعبان, نیمہ رمضان تمام کی اہمیت ہے. اس کی وجہ یہ ہے کہ یہ اس وسط ماہ میں رک کر انسان غور کریں کہ ہمارے دن و رات کیسے گزرے, اور اس کے بعد پھر ایک موقع ہے کہ اس ماہ میں ہم آنے والی تاریخوں کو کم سے کم جو ہے وہ بہتر طور پر اس شب و روز سے استفادہ کر سکیں. اور سب سے اہم ترین عبادت جو ماہ مبارک رمضان کی ہے وہ تلاوت قرآن کریم ہے, اور قرآن کریم میں غور و خوص ہیں, قرآن مجید کی آیتوں میں تدبر سب سے بڑی عبادت ہے. چنانچہ شب قدر میں ہمارے علماء کے جو تفاسیر ہیں اس میں آپ دیکھیں کہ انہوں نے شب قدر کو جو ہے قرآن مجید کی تفسیر لکھا ہے شب قدر میں, کیونکہ شب قدر تفسیر قرآن کے لیے اور قرآن مجید میں غور و فکر کرنے کے لیے نہایت اہم ترین شبیں ہیں جس میں زیادہ سے زیادہ استفادہ ہو سکتا ہے. ارشاد ہو رہا ہے سورہ فرقان کی یہ 35 آیت ہے جس میں پروردگار عالم ارشاد فرما رہا ہے کہ ہم نے موسیٰ کو کتاب عطا کی اور ان کے ساتھ ان کے بھائی ہارون کو ان کا وزیر بنایا. بالکل صاف اور بہت ہی واضح لفظوں میں قرآن مجید نے اپنی آیات کی دو اعتبار سے تقسیم کی ہے کہ کچھ آیتیں وہ ہیں جو محکمات ہیں, جو محکمات ہیں ہن ام الکتاب, انہیں ام الکتاب کہا گیا ہے, وہ اخر و متشابہات, اور دوسری جو آیتیں ہیں وہ متشابہات ہیں. جو متشابہات والی آیتیں ہیں وہ رجوع ہوں گی امہات الکتاب کی طرف. تو اب قرآن مجید کی بعض آیات کی تفسیر کرتی ہیں. کچھ آیتیں محکم ہیں جس میں جو واضح ترین آیتیں ہیں, لیکن وہ آیتیں جس میں تشبیہات کا ذکر کیا گیا ہے ان آیات کو امہات الکتاب کی طرف لوٹایا جائے گا. تو یہ وہ آیتوں میں سے ہیں جو محکمات میں سے ہیں. وَلَقَدْ آتَيْنَا مُوسَى الْكِتَابَ وَجَعَلْنَاهُ مَعَهُ هَارُونَ وَزِيرًا, کہ بے تحقیق ہم نے جو ہے موسیٰ علیہ السلام کو کتاب عطا کی اور ان کے ساتھ ان کے بھائی ہارون کو ان کا وزیر بنایا, ان کا جانشین بنایا. جناب ہارون وزیر ہیں, جانشین ہیں, اور خود بھی نبی ہیں. جناب ہارون بھی نبی ہیں. جناب موسیٰ علیہ السلام ان انبیاء میں سے ہیں کہ جنہوں نے امت تشکیل دی ہے, اور اب وہ انبیاء جنہوں نے امتیں تشکیل نہیں دی ہیں وہ لوگ مروج ہوتے ہیں, اس دین کی ترویج کرتے ہیں, جو امت بناتے ہیں وہ قانون بھی لاتے ہیں ساتھ میں. یہی وجہ ہے کہ بہت کم انبیاء ایسے گزرے ہیں کہ جن کو کتاب عطا کی گئی. صحائف کا ذکر تو ملتا ہے, لیکن جہاں کتاب کا ذکر ملے اور ایک مکمل قانون کی شکل دی گئی. مثال کے طور پر جناب موسیٰ علیہ السلام کو کتاب عطا کی گئی اور وہ کتاب مکمل قانون جو جناب موسیٰ علیہ السلام لے کر آئے تھے, وہ قانون جسے توریت کہا جاتا ہے, عہد عتیق کہا جاتا ہے. ابھی جو مسیحی ہیں وہ توریت کو بھی مانتے ہیں, اس کا پہلا چیپٹر جو ہے وہ توریت ہے, اس کے بعد انجیل ہے. تو توریت کو عہد عتیق کہتے ہیں اور اسے عہد جدید کہتے ہیں, یعنی وہ پرانا معاہدہ ہے یہ نیا معاہدہ ہے. تو توریت جناب موسیٰ پہ نازل کی ہوئی کتاب ہے, اور جناب موسیٰ ان اول العزم پیغمبروں میں سے ہیں کہ جنہوں نے امت تشکیل دی. یہ اول العزم کہاں سے ہوتے ہیں؟ رسول تو سب رسول ہیں, اول العزم ان رسولوں کو کہا جاتا ہے کہ جنہوں نے امت تشکیل دی ہے. یعنی امت تشکیل دینا کوئی آسان کام نہیں ہے, امتیں تشکیل دینا, کیونکہ انبیاء کی پوری زحمتیں امت تشکیل دینے میں لگی ہوتی ہیں, لیکن درمیان راہ میں رکاوٹیں اتنی پڑتی ہیں کہ وہ امت تشکیل نہیں دے پاتے ہیں. کیونکہ پہلے اسلام کو الفاظ کی شکل میں بیان کریں, ان الفاظ کو معنی عطا کریں, اور ان معنی کو پیکر عطا کریں, اور پھر اس پیکر کے مجموعے کو ملت میں ڈھالیں. تو یہ کتنا بڑا مرحلہ ہے, کتنے مراحل اس کے درمیان میں طے ہوتے ہیں, تب کہیں جا کے امت تشکیل پاتی ہے. جناب موسیٰ علیہ السلام یہ تمام ادوار سے گزرے, فرد بنایا, نمازی, موحد, کلمہ گو, ان کلمہ گو افراد کے مجموعے سے ایک امت تشکیل دے لی, ایک قوم بنا لی. وہ قوم آخری سرمایہ ہوتا ہے کسی بھی نبی کا. اگر کوئی موفق ہو جائے تو پھر وہ واقعی اول العزم ہے, بڑے ضبط و حوصلے کا, بڑے ارادے کا, عظیم حوصلے کا وہ انسان ہے, بڑے عظیم حوصلے کا وہ نبی ہے کہ جس نے امت تشکیل دی. لہذا وہ اس امت کو لیے لیے پھرتے کہ کہیں کسی کی نظر بد نہ لگ جائے اس امت پر, اور شیرازہ کہیں بکھر نہ جائے. امت کے شیرازے کو بکھرنے سے بچانے کے لیے انبیاء امت کو سینے سے چمٹائے ہوئے, جس طرح سے مائیں اپنے بچوں کو گود کے پالوں کو, جس طرح سے ہر ہوائے سرد و گرم سے بچاتی ہیں, اس طرح انبیاء اپنی امتوں کو بچاتی ہیں اور ان کے حق میں دعا گو ہوتے ہیں. کیوں؟ اس لیے کہ یہ ان کا سرمایہ ہے, ان کی زندگی. اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے جو انہیں قانون دیا تھا, اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے جو انہیں ذمہ داری دی تھی, اس ذمہ داری کو انہوں نے بنحو انجام دیا اور لشکر نہیں چلا, بلکہ جو ہے وہ مشرکین جو 360 بتوں کے آگے جھکتے تھے, وہ خدا واحد کے آگے سر جھکائے. وہ جو گردنیں اکڑی ہوئی تھیں انہیں خدا سبحان کے سامنے جھکا دیا. جو لوٹ کے کھانے, جن کا منہ چلتے رہتا تھا صبح شام تک, انہیں روزے دار بنا دیا, ہے نا. وہ لوگ جن کی گردنیں ٹھہری ہوئی ہوتی تھیں ان کو رکوع میں اور اس طرح سے ان کو سجدے میں ان کی گردنوں کو نوڑا دیا خدا سبحان کی بارگاہ میں. تو یہ کام آسان, اگر ایک انسان کو اس طرح سے مسلمان بنانے میں کتنی دشواریاں ہوتی ہیں, آپ اس کا اندازہ یوں لگائیں کہ اگر کسی ایک فرد کو آپ ذمہ داری دے کہ آپ جا کر تروپتی میں, مثال کے طور پر, یا جو یہاں ہندوؤں کا سب سے بڑا مندر ہے, وہاں جا کر اذان دے کر آئیں, اور جو تروپتی میں جو بت بیٹھے ہوئے ہیں ان کی مخالفت کر کے چلے آؤ بس, تو کیا کوئی آدمی جا کر وہاں اذان دے کر واپس آ سکتا ہے؟ بت کدے میں اذان دینا, مندر میں اذان دینا, اور بت پرستوں کے درمیان میں رہ کر بتوں کے خلاف آواز اٹھانا, اتنی بڑی جرأت, اتنا بڑا حوصلہ, اور ایسا حوصلہ دکھانے کے بعد تنقیدوں کا نشانہ بھی بنے, تازیانے بھی کھائیں, گرکھیاں بھی سنیں, مارنے والے پتھر بھی ماریں, بچے دیوانہ بھی کہیں، مذاق بھی اڑایا جائے، اور وہ چھوڑ کے درمیان سے نہ جائے اپنی امت کو، اور وہیں پر جہاں ماموریت دی گئی ہے وہاں مسلسل تبلیغ کرتا رہے، کوئی انبیاء کی زحمتوں پر، کبھی امت اپنے نبی کی زحمتوں پہ کبھی غور نہیں کرتی کہ ہمارے انبیاء نے کس قدر زحمتیں اٹھائیں، کس قدر تکلیفیں برداشت کی، کس قدر ہمارے لیے دن و رات ہمارے لیے فکر مند رہے، کبھی اپنے نبی کے مصائب پر امت نے سوچا نہیں ہے. جس طرح سے خود ہماری امت مرحومہ، یہ امت مغفورہ، امت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے نبی کی زحمتوں کو فراموش کر چکی ہے. کوئی ایک دن بھوکا رہتا ہے، کوئی دو دن بھوکا رہتا ہے تو اس کو مصیبتوں میں شمار کیا جاتا ہے، تین دن کی بھوک و پیاس کو ایک بہت بڑا المیہ سمجھا جاتا ہے. لیکن کس کو کیا معلوم کہ ہمارے نبی کتنے دن بھوکے رہے، کتنے دن پیاسے رہے، کتنے دن غربت کے ایام گزارے. شیب ابی طالب کی کٹھنائیاں گواہ ہیں کہ ایک سال نہیں، کئی سال نبی اسی بائیکاٹ کا شکار رہے کہ کفار قریش آپ کا مکمل بائیکاٹ کیے ہوئے تھے، اور ایسی صورت میں کہ جب نبی بازار میں جا کر کوئی چیز خریدنا چاہیں تو خرید نہیں سکتے ہوں، وہاں جہاں پر جان کے لالے پڑے ہوئے ہوں اور اس قدر مشکلات ہوں کہ کھجور نہ ملتے ہوں تو کھجور کی گٹلیاں بھی دستیاب نہ ہو سکیں، ایسی مشکل حالات میں کتنے دن نبی بغیر کھائے ہوئے سو گئے ہوں گے، کتنے دن نبی بغیر پانی پیے سو گئے ہوں گے، کتنے دن نبی بھوک اور پیاس میں مبتلا رہے ہوں گے. لیکن امت کو اس بات کی کوئی فکر نہیں ہے. امت یہ سمجھتی ہے کہ بہت آسانی سے نبی نے اتنا کارنامہ انجام دے لیا. جناب موسیٰ کی مصیبتوں کو اگر آپ اندازہ لگائیں تو آپ کو اندازہ ہوگا کہ ہمارے نبی نے کتنی مشکلیں برداشت کی ہوگی. جب 80 آدمیوں کو بنانے میں جناب موسیٰ کی کمر خمیدہ ہو جا رہی تھی، اور جو ہے اس قدر جناب موسیٰ کو پریشانیوں کا سامنا کرنا پڑا، تو آپ اس سے اندازہ لگائیں کہ ہمارے نبی کریم کو کس قدر پریشانیوں کا سامنا. اسی لیے تو ہمارے نبی نے کہا کہ جتنی مصیبتیں مجھے پڑی ہیں کسی نبی پہ نہیں پڑی، جو دشواریوں سے میں گزرا ہوں ان دشواریوں سے کوئی رسول نہیں گزرا ہے. یہ کوئی چھوٹا موٹا کارنامہ نہیں ہے. کبھی آپ غور سے اس بارے میں سوچیں تو دماغ کی رگیں پھٹ جائیں گی کہ جہاں پر پیغمبر اکرم نے حجت الوداع کے موقع پر ایک دو نہیں اور 70-80 کا کاروان نہیں بلکہ 100,000 سے زیادہ مسلمانوں کا کاروان لے کے چل رہے ہیں. تاریخ بشریت میں، تاریخ انبیاء میں کوئی رسول نے 23 سالہ زندگی کے اس محدود وقفے میں 100,000 سے زیادہ مسلمانوں کو بنایا ہو، یہ تاریخ انبیاء میں یہ بات نہیں ملتی ہے. اتنا بڑا کارنامہ کسی نے انجام نہیں دیا. جناب موسیٰ علیہ السلام کی اگر آپ زحمتوں کا اندازہ لگائیں کہ کس طرح سے آپ نے جب امت تشکیل دی تو کس طرح جنگلوں صحراؤں میں گھومتے رہے اس امت کو لے کر، اور پھر وہ امت کے نخرے، وہ ان کے جو ہیں وہ ان کے تقاضے، تو کیا امت محمدیہ ایسی نہیں تھی؟ کیا سب دودھ کے دھلے ہوئے تھے؟ کیا پیغمبر کے اطراف میں جو لوگ تھے کیا وہ پیغمبر کو اذیت نہیں دیا کرتے تھے؟ کیا اپنی امت سے پیغمبر کو تکلیفیں نہیں پہنچیں؟ آخری حالت میں جب نبی کریم بستر علالت پر تھے اس وقت بھی نبی کو ستایا گیا کہ جب نبی کریم نے کہا کہ مجھے قلم و دعوات لا کے دو تو شور مچا دیا گیا اور نبی کو قلم و دعوات نہیں دی گئی. اس طرح کے بہت سارے واقعات ایسے ہیں کہ جہاں پر نبی کریم کا دل دکھایا گیا، نبی کریم کو تکلیفیں پہنچی خود اپنی ہی امت سے. ایک لہجے کے لیے بھی نبی اگر امت سے غافل ہو جاتا ہے تو وہ امت پھر پچھلے پاؤں پلٹنے کی کوشش کرتی ہے. تو اب نبی کریم نے کتنا باندھ کے رکھا ہوگا، کس قدر جو ہے وقت دیا ہوگا، کس طرح ہوشیاری سے کام لیا ہوگا، کتنی ذہانت سے کام لیا. لوگ کہتے ہیں دین کے مسئلے میں غور و فکر کی ضرورت نہیں ہے. دنیا کمانے کے لیے تو جو ہے 100,000 غور و فکر کیا جاتا ہے، تدبر کیا جاتا ہے، سوچ بچار سے کام لیا جاتا ہے. कि जो है तिजारत में जो है गफलत अगर हो जाएगी तो सरमाया ज़ाया हो जाएगा और कारोबार ख़राब हो जाएगा, तिजारत ठप हो जाएगी, लेकिन दीन क्या आसानी से दस्तियाब होता है? दीन क्या आसानी से मिलता है? क्या दीन को आसानी से उसका तहफ्फुज़ किया जा सकता है? जब तक कि पूरी गौर व फिक्र के साथ, पूरे तदब्बुर के साथ दीन का तहफ्फुज़ ना किया जाए, दीन बाकी नहीं रह सकता है। जब दुनिया का हुसूल इतना मुश्किल है तो फिर दीन का हुसूल कितना मुश्किल होगा। इसीलिए बाज़ रिवायतें कहती हैं जो लोग दुनिया हासिल नहीं कर सकते वो लोग दीन क्या हासिल कर सकते हैं। जो दुनिया की आम जरूरतों को पूरा नहीं कर सकते, ऐसे काहिल लोग दीन को कैसे हासिल कर सकेंगे और दीन को किस तरह से बचा सकेंगे। तो मालूम यह हुआ कि दीन के हुसूल के लिए ज्यादा गौर व फिक्र की जरूरत पड़ती है, ज्यादा जहानत की जरूरत पड़ती है, ज्यादा जद्दोजहद की जरूरत पड़ती है। जनाब मूसा अलैहिस्सलाम को अल्लाह सुभान व तआला ने किताब दी, न सिर्फ किताब दी बल्कि एक ऐसा भाई, एक ऐसा दोस्त, एक ऐसा हमदर्द और एक ऐसा खैरखा, एक ऐसा पुष्पना, एक ऐसा मददगार जनाब हारून अलैहिस्सलाम की शक्ल में दिया कि जो आपके काम में आपके मददगार साबित हुए। जब जनाब मूसा अलैहिस्सलाम एतिकाफ के लिए परवरदिगार आलम से खलवत करने के लिए और उसकी बारगाह में इबादत खास अंजाम देने के लिए, राजो नियाज के लिए जब चले जाते हैं 30 दिन के लिए, तो उम्मत को जनाब हारून के हवाले करके जाते हैं और उन्हें मालूम है कि उम्मत बगैर नबी के नहीं रह सकती। जब उन्हें जाना जरूरी हुआ तो उन्होंने जनाब हारून के हवाले किया और जब 30 दिन का वादा करके गए थे, 40 दिन रुक के जब वापस आए तो उम्मत सामरी की परस्तिश करने लगी थी। तो जब जनाब मूसा अलैहिस्सलाम गुस्से में आ जाते हैं, वो वाकयात भी कुरान मजीद ने नकल किए हैं कि किस तरह से एक भाई ने दूसरे भाई के बाल पकड़कर खींचा और गुस्से में आके कहा, ए मेरे माजाए तूने क्या कर दिया और ये क्या हो गया। जिस तरह से अगर कोई सरमाया लुट जाए और तो जब किसी की दुकान जल जाती है, जब किसी की मार्केट तबाह हो जाती है, जब किसी का सरमाया जो है बर्बाद हो जाता है, जब किसी के हवाले कोई करके जाता है अपनी पूंजी को, अपने सरमाए को, अपनी जिंदगी के पूरा खजाना जब किसी के हवाले करके जाता है और वह खजाना आने के बाद मालूम हुआ कि लुट गया, तो किस तरह से उसको तकलीफ होगी। वही कैफियत जनाब मूसा की थी जब उम्मत को हारून के हवाले करके गए थे, हारून कह रहे थे ए माजाए मैं क्या करूं, ये उम्मत तो किसी बात को मानने के लिए तैयार ही नहीं थी। तो ये जनाब हारून है जो हमेशा आपके पुश्त पना रहे। जब बात जनाब मूसा और हारून की आती है तो फिर वो पैगंबर अकरम की वो खास रिवायत भी याद आती है कि जिस वक्त नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया था कि अमीरुल मोमिनीन अली इब्न अबी तालिब से मेरी निस्बत ऐसी ही है जैसे जनाब मूसा को जनाब हारून से थी। या अली अंत अखी बे मंजिलत हारून मिन मूसा, ए अली तुमको मुझसे वही निस्बत है कि जो जनाब हारून को जनाब मूसा से थी। जिस तरह से जनाब हारून जनाब मूसा के लिए उनके मददगार थे दीन के सिलसिले में, तबलीग तरवीज दीन के सिलसिले में जो आपकी कुमक करते थे, जो आपकी मदद करते थे, आपका हाथ बटाते थे, इसी तरह से अमीरुल मोमिनीन भी तबलीग की जिंदगी में, पैगंबर इस्लाम की तबलीगी जिंदगी में हमेशा आपके साथ साथ रहते थे। और वो बच्चे जो आप पर पत्थर फेंकते थे, अमीरुल मोमिनीन उसका जवाब दिया करते थे और इस तरह से नबी करीम को पत्थर खाने से बचाते थे और आपके साथ हमेशा आपके साथ रहा करते थे और आपकी आपकी दिलजोई और आपके साथ हमेशा रहने का शरफ हासिल करते थे। तो ये वजह है, यही वजह है कि नबी करीम ने फरमाया या अली अंत अखी के ए अली तुम मेरे भाई हो, बे मंजिलत हारून अमीन मूसा के जिस तरह से मूसा के लिए हारून थे। वलकद आतैना मूसल किताबा वजअलना माहु अखाहु हारून, और हमने करार दिया, यानी ये वजीर जो है खुद नहीं बना सकते जनाब मूसा। ये तबलीग का मसला ऐसा है कि जहां पर अल्लाह सुबहानहु ताला हिदायत की जिम्मेदारी किसी के हवाले नहीं करता है, وہ ان علینا للہدا، ہدایت کی ذمہ داری ہمارے ہاتھ میں ہے۔ قانون مرتب کرنا یہ نبی کریم کا کام نہیں ہے، شریعت بنانا یہ نبی کی ذمہ داری نہیں ہے، قرآن مجید نبی کے ہاتھ کی لکھی ہوئی تحریر نہیں ہے۔ جب قرآن مجید نبی کے ہاتھ کی لکھی ہوئی تحریر نہیں ہے تو اہل بیت بھی نبی کے بنائے ہوئے اہل بیت نہیں ہیں، بلکہ نبی آل تشکیل دے سکتا ہے لیکن اہل بیت کی سند تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہی دے سکتا ہے۔ جناب نوح علیہ السلام نے بیٹا پیدا کیا تھا، کہا تھا کہ یہ میرا بیٹا ہے، تو بیٹا پیدا کرنا یہ نوح کا کام ہے، لیکن اہلیت کی سند دینا یہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ کا کام ہے۔ کہ جب جناب نوح علیہ السلام نے کہا ان ابن من اہلی، یہ میرا بیٹا ہے جو میرے اہل سے ہے، تو آواز آئی لیس من اہلک، یہ تمہارے اہل سے نہیں ہے، اس لیے کہ آل پیدا کرنا تمہارا کام ہے، اہل بنانا ہمارا کام ہے۔ اہل بیت کو بنانا یہ ہمارا کام ہے۔ یہی وجہ ہے کہ جناب ابراہیم علیہ السلام نے یہ نہیں کہا پروردگار جس طرح سے میں نے بیت بنا لیا، مجھ میں اتنی ہمت عطا کر دے کہ میں اہل بیت بھی بنا لوں۔ نہیں، جناب خلیل کا شعور اس بلندی پر تھا کہ خلیل جانتے تھے کہ میٹی چونے اور گارے کا بنایا ہوا مکان تو میرے اختیار میں بنا سکتا ہوں، میں بیت بنا سکتا ہوں، لیکن اہل بیت کا بنانا میرا کام نہیں ہے۔ اسی لیے جب خانہ کعبہ کی دیواروں کو بلند کر رہے تھے تو ہاتھ کو اٹھا کر پروردگار کی بارگاہ میں کہہ رہے تھے، پروردگار میں دیواروں کو بلند کر رہا ہوں، میں تیرے گھر کو بنانے کا شرف حاصل کر رہا ہوں، میں بیت بنا رہا ہوں، میں بیت بنا سکتا ہوں لیکن اہل بیت میں نہیں بنا سکتا۔ اسی لیے کہا کہ پروردگار وجعلنا مسلمین لک، کہ پروردگار ہم دونوں کو اپنا مسلمان بنا دے۔ وہ من ذریتنا امتن مسلمتن لک، اور ہماری ذریت میں بھی سلسلہ اسلام کو جاری فرما۔ تو کیا جناب ابراہیم علیہ السلام خود سے مسلمان نہیں بن سکتے تھے؟ نہیں، مسلمان بنانا یہ اللہ کا کام۔ دعوی اسلام ہم کر سکتے ہیں، ہم کلمہ تو پڑھ سکتے ہیں، لیکن قبولیت کلمہ یہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا کام ہے۔ ہم اللہ کو آواز تو دے سکتے ہیں، لیکن اس آواز کو قبول کرنا یہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا کام ہے۔ ہم لاکھ کہہ لیں ہم مسلمان ہیں، اللہ بھی تو مانے کہ ہم مسلمان ہیں۔ جب تک اللہ نہ کہے کہ ہم مسلمان ہیں، ہم مسلمان نہیں ہو سکتے ہیں۔ صرف دعوی اسلام تو ہم کر سکتے ہیں، لیکن ہم مسلمان نہیں بن سکتے۔ اسی لیے جناب ابراہیم خلیل کہتے ہیں کہ پروردگار ہم دونوں کو اپنا مسلمان بنا دے، ربنا وجعلنا مسلمین لک، ہم دونوں کو اپنا مسلمان بنا دے۔ کیونکہ ہدایت دینا، ہدایت ہم خود سے حاصل نہیں کر سکتے۔ اب یہ مت سمجھے کہ ہم اپنی کوششوں سے دین حاصل کر لیں گے، اپنی کوششوں سے ہدایت حاصل کر لیں گے، اپنی کوششوں سے ہم جو ہے وہ اللہ کا دین سمجھ لیں گے۔ نہیں، ہدایت دینے کی ذمہ داری اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا کام۔ ہاں، کوشش کرنا ہمارا کام ہے، محنت کرنا ہمارا کام ہے، جدوجہد کرنا ہمارا کام ہے، کتابیں پڑھنا ہمارا کام ہے، اور کتابوں کا مطالعہ ہم کر سکتے ہیں، اساتذہ کی خدمت میں ہم بیٹھ سکتے ہیں، لیکن علم نہ استاد دیتا ہے نہ کتابیں دیتی ہیں، بلکہ کتابیں ہوں یا استاد، یہ وسیلہ ہے علم عطا کرنے والا، ذات ربوبیت ہے، ذات خدا۔ کتاب وسیلہ بن سکتا ہے لیکن کتاب آپ کو علم نہیں۔ اگر کتاب سے اگر لوگ علم حاصل کرتے ہوتے تو ہر کتاب پڑھنے والا انسان ہدایت یافتہ ہو جاتا، ہر کتاب پڑھنے والے لوگ گمراہ نہ ہوتے۔ تو معلوم یہ ہوا کہ کتاب ہدایت نہیں دیتی، حتیٰ کہ قرآن مجید جب تک کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا حکم نہ ہو جائے، نہ قرآن ہدایت دے سکتا ہے، نہ رسول کی ذات ہدایت دے سکتی ہے۔ اے رسول، اگر ہم انہیں ہدایت نہ دینا چاہیں تو آپ بھی انہیں ہدایت نہیں دے سکتے، اور اگر ہم اجازت نہ دیں تو آپ شفاعت نہیں کر سکتے۔ شفاعت کا حق کسی کو حاصل نہیں ہے، اگر شفاعت کا حق حاصل ہوتا ہے تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی اجازت سے حاصل ہوتا ہے۔ اللہ جس کو اجازت دے وہی شفاعت کر سکتا ہے۔ اسی طرح سے اللہ جب چاہتا ہے کسی کی ہدایت کرنا تو پھر رسول کو وسیلہ بنا دیتا ہے، اہل بیت کو وسیلہ بناتا ہے۔ اہل بیت وسیلہ ہدایت ہے، مگر ہدایت دینے والی ذات اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی ہے۔ قرآن وسیلہ ہدایت ہے، وابتغوا الیہ الوسیلہ، تم وسیلے کو تھامے رہو اور وسیلے کے پیچھے رہو، لیکن یہ صرف وسیلہ ہے، عطا کرنا اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا کام ہے۔ ہم صرف دعاؤں میں وسیلہ دے سکتے ہیں بحق ھذا القرآن، اس قرآن کے طفیل میں پروردگار ہماری دعا کو قبول فرما، بحق اہل البیت، بحق رسول ہم دعا کر سکتے ہیں اس طرح سے کہ تیرے رسول کا واسطہ، تیرے اہل بیت کا واسطہ، لیکن عطا کرنے والی ذات ربوبیت ہیں۔ تو معلوم یہ ہوا کہ وزیر بنانا، جانشین بنانا، یہ جناب موسیٰ کا کام نہیں ہے، یہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ کا کام ہے۔ نبی کریم بھی اگر اپنا جانشین کسی کو بنانا چاہتے ہیں تو یہ اختیار ہمارے نبی کو نہیں دیا گیا ہے، بلکہ یہ کہا گیا ہے کہ اگر آپ کو جانشین چاہیے تو جانشین ہم بنا کے دیں گے، آپ دعا کریں کہ پروردگار میرا وصی، میرا جانشین کسی کو بنا دیں، تو اللہ سبحانہ وتعالیٰ انتخاب کرے گا کہ کس کو وزیر بنانا ہے، کس کو جانشین بنانا ہے۔ نہ صرف یہ کہ ہمیشگی کے وزیر کے لیے یہ قانون ہے، بلکہ چند لحظے کے لیے، آپ نے دیکھا کہ سورہ برات کی تبلیغ کے لیے جب نبی کریم نے اپنی مرضی سے کسی کو روانہ کیا تھا سورہ برات کی تبلیغ کے لیے، تو حکم آیا پروردگار کا، اے رسول انہیں واپس بلاؤ، تم جاؤ اور تم میں سے جو شخص ہو وہ جائے۔ قرآن مجید کی آیتیں گواہ ہیں اس بات پر کہ رسول کریم اپنی طرف سے کسی کو جانشین نہیں بنا سکتے ہیں۔ وجعلنا ماہو اخاہ ہارون، ہم بنائیں گے، وجعلنا ہر، ہم نے قرار دیا ان کے ساتھ ان کے بھائی ہارون کو ان کا وزیر ہم نے بنایا، اخاہ ہارون وزیرا، وجعلنا ہم نے قرار دیا، یعنی وزیر ہم نے بنایا۔ یہی نہیں ہے بلکہ جناب نوح علیہ السلام جب کشتی بناتے ہیں تب بھی حکم ہوتا ہے کہ اے نوح اپنی مرضی سے کشتی نہ بنانا، اس لیے کہ یہ کشتی مادی کشتی نہیں ہے، بلکہ یہ کشتی حق و باطل میں فیصلہ کرنے والی کشتی ہے، یہ کشتی فرقان کی کیفیت رکھتی ہے، یہ اس کے اندر وہی آ سکیں گے کہ جو نجات یافتہ ہوں گے، اور جو اس میں سوار ہو جائے گا وہ کبھی بھی گمراہ نہیں ہو سکتا ہے۔ تو معلوم یہ ہوا کہ جب یہ کشتی ہدایت دینے والی کشتی ہے، تو ہدایت دینے والی کشتی آپ اپنی مرضی سے نہیں بنا سکتے ہیں جب تک کہ ہم حکم نہ دیں۔ اسی لیے ارشاد ہوا کہ وسنع الفلک بعیوننا وبوحینا، کہ اے نو کشتی بناؤ تو ہماری نگاہوں کے سامنے بناؤ اور ہمارے حکم کے مطابق بناؤ، وسنع الفلک بعیوننا، ہماری نگاہوں کے سامنے، یعنی کیلا بھی ٹھوکو تو ہماری نگاہوں کے سامنے، کہیں ایسا نہ ہو کہ ہماری مرضی کے بغیر کوئی ایک کیلا بھی ٹھوک دیا جائے اور وہ طوفان کا مقابلہ نہ کر سکے۔ طوفان کا مقابلہ وہی کشتی کر سکتی ہے جو ہماری وحی کے مطابق بنائی جائے، جو کشتی ہماری وحی کے مطابق بنائی جائے گی وہی عذاب الہی سے نجات دے سکتی ہے۔ تو معلوم یہ ہوا کہ جناب نوح اگر کشتی بھی بناتے ہیں تو بے جان کشتی بھی جب بغیر مرضی الہی کے نہیں بنا سکتا ہے کوئی نبی، تو پھر کوئی نبی کسی کو اپنا وزیر اور جانشین بھی اپنی مرضی سے کیسے بنا سکتا ہے؟ یہ ہدایت کا کام اللہ سبحانہ و تعالیٰ جس سے لینا چاہتا ہے اسی سے لیتا ہے، اور کوئی دوسرا اس ہدایت کے مشن میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی مرضی کے مطابق کی مخالفت میں کوئی کام انجام نہیں دیا جا سکتا ہے۔ قرآن کی ایک ایک آیت اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی طرف سے ہے، جب قرآن مجید کی آیتیں اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی حفاظت میں نازل ہوئی ہیں، امین کے ذریعے سے نازل ہوئی ہیں تاکہ اس میں خیانت نہ ہو سکے، اور اس قلب پہ نازل ہوئی ہے جو قلب امین ہے کہ جہاں پر خیانت کا امکان نہیں ہے، تو پھر ایسے پاک و پاکیزہ قانون کو کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ اجرائے قانون کے لیے ان لوگوں کے حوالے کر دے گا کہ جو نعوذ باللہ مجرم ہیں، یا وہ لوگ ہیں کہ جب کبھی انہوں نے اپنی زندگی میں کبھی خطا کی ہے، یا کبھی اپنی ذات پہ ظلم کیا ہے اور کبھی بتوں کی پوجا کی ہے، ایسے لوگ کیا پھر اجرائے قانون اور امامت کی ذمہ داری کو حاصل کر سکتے ہیں؟ ہرگز نہیں کر سکتے۔ قرآن مجید کی آیت امامت کے تعلق سے یہ کہتی ہے کہ وجعلنا کا للناس اماما، اے ابراہیم خلیل، ہم آپ کو پوری دنیا انسانیت کا امام قرار دیتے ہیں۔ جب یہ بات ہوئی تو پھر خلیل نے کہا، پروردگار ومن ذریتی، میری ذریت کا کیا ہوگا؟ کیا سلسلہ امامت میری ذات تک محدود ہو کے رہ جائے گا، یا سلسلہ امامت جاری ہو سکتا ہے میری امت میں، میری ذریت میں؟ تو ارشاد ہوا، لا ینال عہد الظالمین، یہ میرا عہد امامت، یہ منصب امامت ان لوگوں تک نہیں پہنچ سکتا ہے جو ظالم ہیں۔ معلوم یہ ہوا کہ جناب خلیل کی ذریت میں دو قسم کے لوگ ہوں گے، ایک وہ جو ظالم ہوں، ایک وہ جو ظالم نہیں ہیں۔ تو جو لوگ ظالم ہیں ان تک یہ عہد خلافت نہیں پہنچ سکتا ہے۔ پھر اب آپ ہی فیصلہ کر لیں کہ جن لوگوں کی زندگی میں کبھی نہ کبھی ظلم ہوا ہے اور ظلم کا دھبا اور بت پرستی کا داغ اگر ان کے دامن میں لگا ہوا ہے تو وہ کس طرح سے امامت اور خلافت کی ذمہ داری کو سنبھال سکتے ہیں۔ چاہے جو ہے زندگی کے کسی بھی مرحلے میں بلوغ کے بعد اگر انہوں نے بتوں کے آگے سجدہ کیا ہے، اگر ایک مرتبہ بھی کیا ہے تو وہ ظالموں کی فہرست میں آ گئے۔ بعد میں وہ ظلم کی فہرست سے نکل جائیں توبہ کر کے الگ بات ہے، لیکن ظلم کا اگر ایک چھوٹا سا دھبا بھی کسی کے دامن پر لگا ہوا ہو تو وہ مسلمان تو رہ سکتا ہے لیکن امامت کی منزل ان لوگوں کو نہیں مل سکتی کہ جو کبھی بھی کسی بھی مرحلے میں وہ ظلم سے وابستہ رہے ہوں۔ وَإِنَّ الشِّرْكَ لَظُلْمٌ عَظِيمٌ، اور شرک ظلم عظیم ہے۔ زندگی میں اگر کسی نے شرک کیا ہے ایک مرتبہ صحیح تو پھر اس کے اوپر داغ لگا ہوا ہے ظلم کا، اور وہ شخص کبھی بھی امام نہیں بن سکتا ہے۔ تو معلوم یہ ہوا لا ینال عہد الظالمین، ظالمین تک یہ عہد امامت ہرگز اور ہرگز نہیں پہنچ سکتا ہے۔ اس کے بعد پیغمبر جناب موسیٰ علیہ السلام کے تعلق سے قرآن مجید ارشاد فرما رہا ہے فَقُلْنَا اذْهَبَا إِلَىٰ قَوْمِ الَّذِينَ كَذَّبُوا بِآيَاتِنَا فَدَمَّرْنَاهُمْ تَدْمِيرًا، ارشاد ہو رہا ہے، اور پھر ہم نے کہا کہ اب تم دونوں اس قوم کی طرف چلے جاؤ جس نے ہماری آیتوں کی تکذیب کی ہے اور ہم نے انہیں تباہ و برباد کر دیا ہے جناب موسیٰ علیہ السلام کو حکم ہو رہا ہے کہ آپ اور آپ کے بھائی ہارون، فقلنا اذهبا، کہ آپ جائیں اور آپ کے بھائی ہارون جائیں، کہاں جائیں؟ الی القوم الذین کذبوا بآیاتنا، اس قوم کے پاس جائیں کہ جنہوں نے ہماری آیتوں کو جھٹلایا ہے۔ لوگ کہتے ہیں کہ اگر آپ کو تبلیغ کی ضرورت ہے تو آپ جائیے، یہاں حکم ہو رہا ہے کہ جن لوگوں نے جھٹلایا ہے ان کے پاس آپ جائیں، یعنی نبی کے لیے نہیں کہا جا رہا ہے اور مشرکین کو حکم نہیں دیا جا رہا ہے کہ آپ نبی کے پاس جا کے اپنے دین کی اصلاح کر لیں، بلکہ جناب موسیٰ علیہ السلام کو حکم دیا جا رہا ہے کہ آپ اور آپ کے بھائی ہارون جائیں اس قوم کے پاس کہ جنہوں نے تکذیب کی، جنہوں نے کفر اختیار کیا ہے، جنہوں نے جھٹلایا ہے، جنہوں نے انکار کیا ہے، ان کے پاس آپ جائیں۔ بلکہ ایک آیت میں یہاں تک ارشاد ہوتا ہے اذهب الى فرعون انه طغى، کہ آپ جائیں فرعون کے پاس کہ اس نے طغیانیت برپا کر رکھی ہے۔ اللہ سبحانہ وتعالی اپنے انبیاء کو ذمہ داری دیتا ہے کہ آیات کو جھٹلانے والوں کے پاس آپ خود جائیں، اور گزشتہ انبیاء کی یہ سنتیں رہی ہیں کہ جب کوئی نبی کی بات نہیں سنتا تھا تو نبی کو یہ اس بات کا اختیار تھا کہ وہ ہاتھ اٹھا کر اللہ کی بارگاہ میں اس قوم کے لیے بد دعا کر دے۔ اب اگر وہ نبی بد دعا کر دیتا تھا تو پھر اس قوم کا کی تباہی مقدر بن جایا کرتی تھی، اور وہ امتیں تباہ و برباد ہو جایا کرتی تھی جن کے حق میں ان کا نبی بد دعا کر دیا کرتا تھا۔ کہا جاتا ہے کہ دور قدیم میں قدرت کا ایک خاص نظام یہ تھا کہ جب قوم کے مطالبے کے مطابق معجزات پیش کیے جاتے تھے اور اس کے بعد بھی قوم قبول نہیں کرتی تھی تو نبی خدا بد دعا کرتا تھا، اور بد دعا کے لیے ہاتھ اٹھا لیا کرتا تھا اور ساری قوم تقریباً تباہ و برباد ہو جاتی تھی۔ یہی انجام قوم نوح، قوم عاد، قوم ثمود، قوم موسیٰ، قوم لوط کا ہوا، اور قوم لوط پر تو پتھر برسائے گئے تھے کہ ان کا کردار انتہائی خراب ہو چکا تھا۔ اور ظاہر ہے کہ جب دین خدا عورت و مرد کی بدکاری کو برداشت نہیں کر سکتا جہاں یہ عمل ایک حد تک مطابق فطرت ہوتا ہے مگر قانون میں کوئی رعایت نہیں کی گئی ہے تو مرد اور مرد کی ہم جنسی کو کس طرح برداشت کیا جا سکتا ہے؟ جہاں عمل کی کوئی بنیاد نہیں ہے اور جس کا مقصد اخلاقی جنسی بیماری کے پھیلانے کے علاوہ کچھ نہیں ہے. تو معلوم یہ ہوا کہ قوم لوط کو برباد کر دیا گیا, قوم سمود برباد ہو گئی, وہ لوگ جنہوں نے پہاڑوں میں اپنے مکانات بنا لیے تھے, کہ جو یہ سمجھتے تھے کہ ہم ذی اوتاد ہیں, ہم طاقت والے ہیں, ہم قوت والے ہیں, جس طرح سے آج کے امریکہ میں رہنے والے باشندے سمجھتے ہیں کہ ہمارا کچھ نہیں ہو سکتا ہے, ساری تباہی افغانستان میں آئے گی, ساری بربادی عراق میں آئے گی, ساری بربادی شام میں ہوگی, ہم محفوظ رہیں گے, ہم کو کون برباد کر سکتا ہے, ہم سب سے بڑی قوم ہیں, ہم سب سے اونچی قوم ہیں, ہم دور حاضر کی وہ قوم ہیں کہ جن کو کوئی غزن نہیں پہنچا سکتا ہے, کوئی اذیت نہیں پہنچا سکتا ہے, ہم بالکل محفوظ ہیں. لیکن اللہ کا جب عذاب آتا ہے تو شیش محل میں رہنے والے بھی محفوظ نہیں رہتے, اور پتھروں کے مکان میں رہنے والے بھی بچ نہیں سکتے. اللہ کے عذاب سے نہ شیش محل والے بچ سکتے ہیں, نہ پتھر میں کے اندر مکان بنانے والے محفوظ رہ سکتے ہیں. عذاب جب آتا ہے تو کچھ بھی نہیں دیکھتا, سب کچھ برباد ہو جاتا ہے. تو یہ انبیاء علیہ السلام نے اپنی قوم کی اذیت کو برداشت نہ کر کے ان قوموں کے لیے دست بدعا کو اٹھا لیا, لیکن کرم ہے اور رحمت ہے ہمارے نبی کریم کی. اسی لیے تو کہا کہ اے نبی کریم, اے رسول کریم, ہم نے آپ کو نہیں بھیجا ہے, وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین, کہ ہم نے آپ کو نہیں بھیجا ہے مگر عالمین کے لیے رحمت بنا کے بھیجا ہے, کہ اگر آپ عالمین کے لیے رحمت بنا کر نہ بھیجا جاتا, اور ولو کنت فظا غلیظ القلب, اور اگر آپ چھڑچھڑے مزاج اور اس طرح سے جو ہیں ایسے مزاج کے ہوتے, تندخو ہوتے, تو پھر لوگ آپ کے اطراف سے بھاگ جاتے اور آپ کے اطراف جمع نہ ہو سکتے تھے. تو معلوم یہ ہوا نبی کریم نے ہر غزن کو برداشت کیا, ہر تہمت کو برداشت کیا, ہر الزام کو برداشت کیا, ہر مذاق کو برداشت کیا. کبھی نبی کریم کو مجنون کہا گیا, کبھی دیوانہ کہا گیا, کبھی ساحر کہا گیا, کبھی پتھر پھینکے گئے, کبھی تازیانہ لگایا گیا. مصائب, مشکلات اور تمام سختیوں سے نبی گزرے, یہاں تک کہ سر پہ کچرا پھینکا گیا, لیکن نبی کریم نے اپنا راستہ نہیں بدلا اور راہ ہدایت پہ چلتے رہے, اور کبھی بددعا کے لیے نبی نے اپنی امت کے لیے ہاتھ نہیں اٹھائے, کبھی کوسا نہیں, کبھی جو ہے ان کے لیے حق میں بددعا نہیں کی. یہ نبی کریم کا مسلمانوں پر احسان ہے, اور ان کا احسان ہے امت پر کہ انہوں نے اس امت کو امت مرحومہ بنا دیا, امت مغفورہ بنا دیا, وہ امت جس پر رحمت نازل ہو چکی, وہ امت جو بخشی جا چکی ہے. ہم دعا کریں پروردگار کہ دنیا سے ظلم و ستم کا خاتمہ ہو, پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سیرت پر چلنے کی ہمیں توفیق عطا فرمائے, سنت نبی اور سیرت رسول پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے. پروردگارہ ہمارے قلوب کو نور وحی, نور محبت اہل بیت سے مزین فرما, امام اسرت جل اللہ تعالیٰ فرجہ الشریف کے ظہور میں تعجیل فرما, ہمیں ان کے آوان و انصار میں شمار فرما. ایک مرتبہ سورہ حاضر کے